درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به اللہ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. صدق اللہ العظیم.
آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت کی ہے, یعنی آیت نمبر 284, 285 اور 286. آیت نمبر 284 میں دیکھا جائے تو وہی مضمون ہے جو کہ اس سے پہلے والی آیات میں تھا. آیت نمبر 182 کے آخر میں فرمایا تھا کہ واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آیت نمبر 183 کے آخر میں فرمایا کہ واللہ بما تعملون علیم, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور یہ جو آیت نمبر 284 پڑھی, اس میں اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفوہ, اور اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ ان کا حساب تم سے لے گا. اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. ظاہری معنی کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ دل میں جو غیر اختیاری خیالات آ جاتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. چنانچہ صحابہ اکرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو ڈر گئے, بڑے پریشان ہو گئے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اشتد علی اصحاب, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑی شاق, بڑی مشکل گزری. چنانچہ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ثم جسو علی الرکب, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی, اللہ نے ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیا جو ہماری طاقت میں تھے. ہمیں نماز کا حکم دیا, ہمیں روزوں کا حکم دیا, ہمیں جہاد کا حکم دیا, ہمیں صدقہ کا حکم دیا, اور ہم نے اس پر عمل کیا. وَهَذَا لَا نُطِيقُ, لیکن اللہ نے یہ حکم جو نازل کیا یہ تو ہماری طاقت میں نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارے دل کی باتوں کا حساب ہوگا، چاہے ظاہر کرو یا چھپا دو۔ دل میں بعض اوقات خود بخود برائی کا خیال آ جاتا ہے، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو اگر دل کے خیالات پر بھی حساب ہوا تو ہم میں سے کون ہے جو بچ سکے گا؟ اہل علم کہتے ہیں دل کی مثال تو گزرگاہ کی سی ہے، بازار، بازار سے اچھے لوگ بھی گزرتے ہیں، برے لوگ بھی گزرتے ہیں، انسان بھی گزرتے ہیں، حیوانات بھی گزرتے ہیں، یوں ہی دل خیالات کی گزرگاہ ہے۔ اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں، تو اگر ان پر حساب ہو گیا تو پھر تو ہم بچ نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ بات کہو جو اہل کتاب نے کہی تھی؟ اہل کتاب نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے۔ تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم کہو سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اللہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، اور اگر ہماری اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ تیری ہی طرف بالآخر پلٹ کر ہم کو آنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے بعد والی آیات اتار دی، فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اللہ کا رسول اور ایمان والے اللہ کے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان کی طاقت میں ہو یا طاقت میں نہ ہو۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ اس بعد والی آیت نے پہلی والی آیت کو منسوخ کر دیا۔ پہلی والی آیت میں فرمایا تھا کہ تمہارے دل کے خیالات پر محاسبہ ہوگا، اور بعد والی آیت میں فرما دیا کہ جو انسان کی طاقت میں نہیں اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور جو غیر اختیاری خیالات ہیں وہ تو ہماری طاقت میں نہیں، تو گویا کہ ان پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ بعد والی آیت نے پہلی والی آیت کو منسوخ کر دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد والی آیت نے پہلے والی آیت کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر جو ابہام تھا اس کی وضاحت کر دی، تفسیر کر دی۔ قرآن کریم کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے معتبر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرتا ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر دیتی ہے۔ اسی حوالے سے کہا گیا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر، تشریح اور وضاحت کر دیتا ہے۔ گویا کہ غیر اختیاری خیالات اور وساوس پر ویسے ہی مواخذہ نہیں تھا، اللہ نے جو فرمایا تھا کہ تمہارے دل کے خیالات پر محاسبہ ہوگا تو یہ ان خیالات کے بارے میں تھا جو عزم کے درجے میں ہوں، جو پختہ درجے کے، پختہ ارادے کے درجے میں ہوں۔ انسان سوچ لے کہ یہ میں کر کے رہوں گا، عزم کر لے، اس پر مواخذہ ہے، برائی کا پختہ ارادہ کر لیا، بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا۔ اللہ نہ کرے ایک شخص آیا نمازیوں کے جوتے چرانے کے لیے، شاید یہ ہمارے ہاں ہی گناہ پایا جاتا ہے نمازیوں کے جوتے چرانا، آیا جوتا چرانے کے لیے پختہ ارادہ کر کے، لیکن داؤ نہیں لگا۔ کچھ نمازی بعد میں آ رہے تھے، کوئی وضو کر رہا تھا، کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ لگ نہیں سکا، ناکام واپس چلا گیا، ارادہ پختہ تھا تو اس کو چوری کا گناہ ہو گیا۔ گناہ کا اگر کوئی عزم اور پختہ ارادہ کر لے تو اس پر گناہ ہوگا، ہاں اللہ کے ڈر سے باز آ جائے تو اس گناہ کو نیکی میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ ان سے در گزر فرما دیتے ہیں جب تک کہ کوئی زبان سے اس خیال کو کلام کی صورت میں ادا نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے، اس وقت تک اللہ پاک در گزر فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ان کا حساب تم سے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کا اختیار کسی کا تابع نہیں، کسی کا پابند نہیں، یہ الگ بات ہے۔ وہ کرے گا عدل، ظلم نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ نے خود قرآن میں کہا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ رحمت تو کرتا ہے، فضل تو کرتا ہے، احسان تو کرتا ہے، یوں کرتا ہے کہ کھوٹے عمل لے کر کھرا اجر دے دے، تھوڑے عمل لے کر پورا اجر دے دے، ایک نیکی دیکھ کر دس نیکیوں کا ثواب دے دے، سات سو نیکیوں کا ثواب دے دے، لاکھ نیکیوں کا ثواب دے دے، یوں تو کرتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دس نیکیاں کرے اور اللہ پاک اس کو ایک نیکی کا ثواب دے۔ ایک نیکی کا ثواب دس تو دیتا ہے لیکن دس کا ثواب ایک نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ تو کرے گا تو وہ عدل، اور دنیا میں بھی وہ عدل ہی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس کا اختیار مطلق ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اس کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اس کے اختیار کو زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ مختار مطلق ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے اللہ کے رسول اس پر جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، اس کے رب کی طرف سے۔ والمؤمنون، اور ایمان لے آئے ایمان لانے والے، ایمان لے آئے مومن، مومن بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اور اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتا ہے، بلکہ سب سے پہلے تو ایمان اللہ کا رسول لاتا ہے، پھر وہ ساری دنیا کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان نصیب ہوا اس امت کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ نے دوسروں کو ایمان کی دعوت دی۔ نبی پہلے ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو عمل کی، ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کا عمل نبی کے قول کی تفسیر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کہے تو صحیح اور عمل نہ کرے، بلکہ نبی سب سے پہلے ایمان بھی لاتا ہے اور سب سے پہلے عمل بھی کرتا ہے اور پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ کہ خود زیادہ عمل کرتا ہے، دوسروں کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا خود عمل کرتا ہے اللہ کے نبی۔
www.dasquran.com
تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اللہ کے رسول بھی ایمان رکھتا ہے ان تمام احکام پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تو سورۃ البقرہ کی ابتدا سے اور سورۃ البقرہ کے سارے مضامین سے ان کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدى من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ یہ ایمان والوں کا ذکر تھا، اور یہاں پر بھی ایمان والوں کا ذکر۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ نے مختلف احکام بیان فرمائے، آپ سن چکے، روزے کا حکم، قصاص کا حکم، وصیت کا حکم، حج کا حکم، طلاق کا حکم اور قرض وغیرہ کا حکم۔ اب اختتام پر اللہ نے یہ بتلایا کہ میں نے یہ سارے احکام نازل کیے، ان سارے احکام پر میرا رسول بھی ایمان رکھتا ہے اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ جو حکم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی دل کے خیالات ہیں ان پر حساب ہوگا، اس پر بھی مومن ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم اہل کتاب کی طرح یہ کہو گے سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے؟ نہیں، تم یوں کہو سمعنا وعطانا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ صحابہ نے یوں ہی کہہ دیا، سمعنا وعطانا، ٹھیک ہے جو بھی حکم ہے ہم نے سن لیا۔ اور کیسا سنا؟ سمجھ کر سنا، تدبر کے ساتھ سنا، عمل کی نیت سے سنا، اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو اس حکم پر بھی وہ سارے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، احادیث میں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیتیں پڑھے گا کسی رات میں، تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین بھی تھے، اوپر سے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، جبرائیل نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور عرض کیا ھذا باب فتح ما فتح قط، اے اللہ کے نبی یہ جو دروازہ آج کھلا ہے آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ فنزل منہ ملک، اور اس میں سے فرشتہ نازل ہوا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، اے اللہ کے نبی آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے، اور وہ کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیت، لن تقرأ حرفا منہا الا اوتیتہ، اس کا جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا بدلہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ فضیلت بیان ہوئی، اور مضمون کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتے ہیں ان تمام احکام پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے، بل مؤمنون، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے مومن ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور سارے رسولوں پر ایمان۔ ایمان رکھنے کا تو دوسری قومیں بھی دعویٰ کرتی ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، بدھ مت والے بھی کہتے ہیں، لیکن جیسا کھرا صاف ستھرا واضح بلا شرک کے ایمان مومن رکھتے ہیں اللہ پر، ایسا ایمان کوئی دوسری قوم نہیں رکھتی۔ عیسائیوں نے اللہ کو مانا لیکن کیسے؟ تین میں ایک، ایک میں تین، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا وہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں ایک، ایک میں تین۔ یہ گورکھ ڈنڈا ایسا ہے جو خود عیسائیوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا اور کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہندوؤں نے بھی خدا کو مانا لیکن کیسے؟ ہر چیز کو خدا مان لیا، ہر چیز کو خدا۔ مجوسیوں نے خدا مانا لیکن کیسے؟ برائی کا خدا الگ اور اچھائی کا خدا الگ، اہرمن اور یزدان دو خدا مان لیے، لیکن مسلمانوں نے ایک خدا مانا جو ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی ایک اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ملائکہ، ان پر بھی بعض قوموں نے ایمان رکھا لیکن کیسے؟ ملائکہ کو دیوتا بنا لیا، ملائکہ کو دیوی بنا لیا، ان کی پرستش شروع کر دی۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ بہت سے لوگ جو مختلف دیوتاؤں اور مختلف دیویوں کو مانتے ہیں، یہ دیوتا اور دیوی کا تصور حقیقت میں فرشتوں سے بگڑا ہوا ہے، انہوں نے ان فرشتوں سے ہی مانگنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن نے کہا ملائکہ معبود نہیں ہیں، ملائکہ تو عابد ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جاتی، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ سے مانگا نہیں جاتا، ملائکہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان میں کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی تسبیح، کوئی تحمید، کوئی دعا، اور کوئی اللہ کی ذمے لگائی ہوئی ڈیوٹی کے ادا کرنے میں لگا ہوا۔ وَكُتُبِهِ، کتابوں پر ایمان۔ بعض قوموں نے تو یوں کہہ دیا اللہ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، اور بعض نے یوں کہہ دیا پیغمبر کو کہ جو کچھ آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہو یہ آپ کا اپنا خود ساختہ گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ لیکن مسلمان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورسول، ورسولی، اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ایمان۔ کسی قوم نے تو رسالت اور نبوت کا تصور تسلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ ڈکوسلا ہے، کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں۔ اور کسی نے یوں کہا کہ رسول آ سکتا ہے لیکن رسول وہ ہوگا جس کے اندر معاذ اللہ خدا حلول کر جائے، جو خدائی اختیارات رکھتا ہو، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے نبوت و رسالت کو تسلیم بھی کیا اور ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ نبی خدا نہیں ہوتا، بندہ خدا ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے مگر خیر البشر ہوتا ہے، سید البشر ہوتا ہے، وہ انسانوں کا سردار ہوتا ہے مگر ہوتا ہی انسان ہی ہے۔ اگر انسان نہ ہو تو انسانوں کا سردار کیسے ہو سکے؟ اگر نبی بشر نہیں ہوگا نوری ہوگا تو وہ نوریوں کا سردار ہوگا، خاکیوں کا سردار تو نہیں ہو سکتا. اور نوری نوری اگر اوپر اٹھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے زمین سے اوپر، گناہوں سے اوپر، خواہشات سے اوپر، شہوات سے اوپر، تو یہ کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ ہو خاکی اور پھر اوپر اٹھے، اور اتنا اوپر اٹھے، اتنا اوپر چلا جائے کہ وہاں فرشتوں کا سردار بھی نہ جا سکے، فرشتوں کا سردار بھی وہاں نہ پہنچ سکے. اس میں شک نہیں. نبی، نبی کی صفات نور، نبی کے اخلاق نور، نبی کے اعمال نور، نبی کی تعلیمات نور، نبی کا دیکھنا نور، نبی کا سننا نور، نبی کی زبان نور، نبی کے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں جہاں نبی وہاں نور، بلکہ جہاں جہاں نبی کی تعلیمات وہاں نور. لیکن نبی اپنی اصلیت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے ہوتا بشر ہی ہے، مگر ہمارے جیسا بشر نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بشر تو ہم ہیں، اور ہم بشر ہونے کی وجہ سے جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم، تو اس لیے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. نبی بشر ہوتا ہے لیکن ہمارے جیسا بشر نہیں. وہ بشریت کی بلندیوں پر، انتہاؤں پر فائز ہوتا ہے، اس کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. بشر ہونا اتنا آسان نہیں ہے. ہم تو حیوانوں کو بشر سمجھتے ہیں، حیوانوں جیسی حرکتیں کرنے والوں کو بشر سمجھتے ہیں. جو کسی نے کہا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا فرشتہ، رہا ہی فرشتہ، اور بشر کو بشر پیدا کیا، اس کو اس کے ساتھ خواہشات بھی لگا دی، شہوات بھی لگا دی، ضروریات بھی لگا دی، مجبوریاں بھی لگا دی، پریشانیاں بھی لگا دی، مصائب لگا دیے، دنیا بھی لگا دی، کاروبار بھی لگا دیا، تجارت بھی لگا دی، اور پھر یہ کہا کہ ان سب کے ہجوم میں میری طرف آنا ہے، میری طرف رجوع کرنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے. یہ مشکل کام ہے. فرشتہ جس کو پیدا کیا اس کے لیے فرشتہ بن کر رہنا مشکل نہیں ہے. تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے سارے رسولوں پر، اور پھر لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہ بھی سن لیں، ایمان کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ایمان کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتا، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا، یا ایک رسول پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن تو وہ ہوگا جو یہ کہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق، کوئی تقسیم نہیں کرتے. میں کہہ سکتا ہوں اور الحمدللہ پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ قرآن کو سامنے رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وسیع النظر اور وسیع الظرف مذہب اسلام ہے. عیسائیوں میں تعصب، یہودیوں میں تعصب، ہندوؤں میں تعصب، الحمدللہ دنیا کی بہت سی اقوام میں تعصب پایا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے مسلمانوں سے تم نے کسی نبی سے تعصب نہیں کرنا، اگر تم کسی نبی سے تعصب کرو گے، ضد کرو گے، کسی نبی کی مخالفت کرو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے اور باقی انبیاء کا انکار کرے، اپنے آقا کی تعظیم کرے اور دوسرے نبیوں کی توہین کرے، قرآن پر ایمان لائے لیکن تورات اور انجیل کی نفی کرے، قرآن اسلام مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک شخص صرف موسیٰ علیہ السلام کو مان کر اور باقی تمام انبیاء کی نفی کر کے یہودی ہو سکتے، دوسرا شخص صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھ کر اور باقی سارے نبیوں کو گالیاں دے کر عیسائی ہو سکتے، لیکن ایک شخص صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اور باقی کسی بھی نبی کی نفی توہین کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، بائبل کہتی ہے، آج کی بائبل میں موجود، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بت کے سامنے سجدہ کیا۔ تورات کی کتاب پیدائش میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام شراب پی کر ننگے ہو گئے۔ تورات ہی کی کتاب پیدائش میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بدکاری کی اور ان سے ان کے بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ تورات میں تو ہے، انجیل میں تو ایسی باتیں ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن میں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں پڑھا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا یہ کون سی بات ہے، اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا اس نے کفر نہیں کیا، نبی سے کفر کی نفی کرنا بھی بظاہر نبی کے مقام کے خلاف ہے۔ بھائی یہاں کوئی بڑا شیخ آئے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت، اور میں ان کا تعارف کراؤں، نہ کہوں حضرت نے کبھی کفر نہیں کیا، حضرت نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت نے کبھی چوری نہیں کی، تو بڑا عجیب لگے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ نفی کرنا بھی ایک بڑی شخصیت سے عجیب لگتا ہے، لیکن جب ہم تورات کھول کر دیکھتے ہیں، بائبل دیکھتے ہیں اور اس میں آتا ہے لکھا ہوا کہ سلیمان نے کفر کیا، لوط علیہ السلام نے کفر کیا، فلاں نے کفر کیا، تب قدر ہوتی ہے کہ قرآن کیوں کہتا ہے وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا۔ قرآن کیوں کہتا ہے کل من الصالحین، میرے سارے نبی نیک تھے۔ قرآن کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے اتارنے والے اللہ کے پیش نظر ہیں۔ یہودیوں کی باتیں، عیسائیوں کی باتیں، یہودیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار ہے، آج بھی کہتے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے عیسائیوں کی غیرت پر کہ پھر بھی یہودیوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ بحمد اللہ مسلمان ابھی تک بے غیرتی کے اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں۔ البتہ یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ایسے ہو جائیں جیسے ہم ہیں، چاہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کا سب سے وسیع الظرف کشادہ دل رکھنے والا مذہب وہ اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہیں ہر نبی کی تعظیم کرو، ہر نبی کا احترام کرو، ہر نبی پر ایمان رکھو۔ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایمان کا تصور دیا ہمیں قرآن نے کہ تم نے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھنے ہیں، تو اس تصور کے نتیجے میں امت مسلمہ تمام رسولوں کی رسالت کی وارث ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تعلیمات، ان کی نبوت و رسالت، ان کے اخلاق اور اعمال کے وارث ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں ایمان کے اس سرمایہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ تم نے ایمان کے اس سرمایہ کی حفاظت کرنا ہے۔ جو اس سرمایہ سے محروم ہوگا وہ تاریکی میں چلا جائے گا، وہ رنج و علم کا شکار ہوگا۔ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے. وقالو اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا. اور ایسے نہیں سنا, ایسے نہیں سنا, سمجھ کر سنا, تدبر کے ساتھ سنا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سنتے ہیں لیکن ان کا سننا کانوں سے آگے نہیں جاتا, ایسے سننے کا اعتبار نہیں ہے. وہ سننا جو دل پر اثر کرے, جس میں تدبر بھی ہو, جس میں فہم بھی ہو, جس میں ادب بھی ہو, جس میں احترام بھی ہو. اور سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَطَعْنَا, اللہ نے, اے اللہ ہم نے اطاعت بھی کی, ہم اطاعت کریں گے. چاہے کوئی حکم ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے, ہم اطاعت کریں گے. لیکن اے اللہ ہم اطاعت کریں گے اپنی طاقت کے مطابق. ممکن ہے, ممکن کیا ہے, یقین ہے, یقین ہے کہ اطاعت میں ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں گی اور ہوتی ہیں. انسان انسان ہے, جتنی بھی کوشش کرے کوتاہی تو رہ جاتی ہے, کوتاہی رہ جاتی ہے. میرا آقا, آپ کا آقا, کائنات کا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی عبادت, جن کی دعا, جن کی اطاعت کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی, وہ بھی عبادت کرتے تھے تو پھر کہتے تھے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا, معاف کر دینا, معاف کر دینا. جب آقا کامل عبادت کے باوجود استغفار کرتے تھے تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ لہذا فرمایا کہ ایمان والے کہتے سمعنا, ہم نے سنا, ہم سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے, لیکن اللہ ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے. غفرانک ربنا, تو پھر تو ہمیں معاف کر دینا, ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں. آخر تو غفور بھی تو ہے, تو غفار بھی تو ہے, تو غافر بھی تو ہے, تو رحیم بھی تو ہے, تو رحمان بھی تو ہے. لہذا ہم جو اطاعت کریں اور اس اطاعت میں ہم سے جو غلطیاں ہو جائیں, اے رب ہمیں معاف کر دینا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ, اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. اللہ نے یہ بات, یہ حقیقت قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمائی. سورۃ الحج میں فرمایا آیت نمبر 78, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ, دین میں کوئی حرج نہیں, کوئی تنگی نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا, آپ پڑھ چکے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, اللہ تنگی نہیں چاہتا. ایک حکم بھی شریعت کا ایسا نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. نماز ہر مسلمان پر ہے, ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے, لیکن اس میں کتنی سہولتیں دے دی. سفر میں ہو قصر کر لو, آدھی نماز پڑھ لو, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو, لیٹ کر پڑھ لو, رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کر لو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, قبلے کا پتہ نہیں جس طرف بھی منہ کرتے ہو پڑھ لو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر بھی منہ کرو گے وہاں میں اللہ موجود ہوں, وہاں میں اللہ موجود ہوں. دشمن نے تمہیں قید میں ڈال رکھا, کوئی صورت نہیں وضو کی, پڑھ لو جیسے چاہتے ہو پڑھ لو, میں اللہ ہوں قبول کرنے والا. حج اور زکوٰۃ میں پیسہ درکار ہے, لیکن نہ حج کسی غریب پر فرض, نہ زکوٰۃ کسی غریب پر فرض. روزہ ہے, مشقت ہوتی روزے میں بہرحال, بالخصوص گرمیوں کا روزہ, مسافر کو چھٹی دے دی، قضا کر لو، دوران سفر روزہ رکھنا ضروری نہیں، بیمار کو چھٹی دے دی بعد میں رکھ لینا، اور اگر ایسا بیمار ہے یا ایسا بوڑھا کہ اس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیا کہ تم روزہ نہیں رکھو، تم فدیہ دے لو، آسانی۔ کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو، بلکہ صحیح بات یہ کہ شریعت پر عمل کرنے سے عام زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں شریعت پر چلنے سے۔ بتائیے کہ سچ بولنے سے زندگی میں آسانی پیدا نہیں ہوتی؟ کیا دیانت اور امانت پر عمل کرنے سے تجارت میں برکت پیدا نہیں ہوتی؟ کیا نماز پڑھنے سے بہت سے فواہش اور منکرات اور برائیوں سے نجات نہیں مل جاتی؟ کہ شریعت کے حکم کے مطابق، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنے سے آسانی پیدا نہیں ہوتی؟ مشکلات تو ہم نے پیدا کی ہیں، ہم نے مشکلات پیدا کی، ہم نے پریشانیاں پیدا کی۔ یہ شریعت تو آسان شریعت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بعثت بالحنیفیت الصحبۃ بالحنیفیت الصبحۃ، مجھے ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا جو شریعت حنیفہ ہے، حنیفیہ، سب دینوں سے کٹ کر، سب طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور آسان شریعت ہے۔ مجھے اللہ نے آسان شریعت دے کر بھیجا ہے، مشکل شریعت نہیں۔ بعض دین کی تبلیغ کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ خامخواہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور شریعت کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ بھی غلط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو بھیجتے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو کیا فرماتے تھے؟ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ شریعت کو آسان بنا کر پیش کرنا، مشکل بنا کر پیش نہیں کرنا، لوگوں کو بشارت سنا کر قریب کرنا، ان کو ڈرا ڈرا کر دین سے دور نہ کر دینا کہ وہ یہ سمجھے کہ دین پر چلنا تو ہماری طاقت سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ہے تو وہ دیہاتی لطیفہ، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے مولوی صاحب نے آواز کہنا شروع کیا کسی دیہات میں، اور بتانے لگے جنت میں ایسے نہیں جا سکو گے، ایسے نہیں جا سکو گے جنت میں، کل صراط پر سے چل کر جانا ہوگا، جو تلوار سے تیز اور دھاگے سے باریک۔ تو دیہاتی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے ہم میں سے کسی کو جنت میں نہیں جانے دینا؟ سیدھی بات کرو، اللہ نے جانے ہی نہیں دینا کسی کو جنت میں۔ تو اتنا مشکل بنا کر پیش کرنا شریعت کو کہ ایک آدمی سن کر یہ سمجھے کہ میں تو اس شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے بھائی، میں نہیں عمل کر سکتا، یہ بھی غلط۔ تو یہ شریعت آسان شریعت ہے، وہ مشکلات اس میں نہیں ہیں جو پہلی شریعتوں میں تھی۔ جو یہ کہتے ہیں شریعت کا کوئی حکم مشکل ہے، واضح حکم کو کہتے ہیں، اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں پوری زندگی میں شریعت پر عمل کرنے سے۔ اگر مسلمانوں کے اندر صرف ایک زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے، پوری دنیا کا ہر صاحب نصاب، ہر مالدار مسلمان دیانتداری سے پوری پوری زکوٰۃ دینے لگے، تو پورے عالم اسلام میں 1.5 ارب مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان بھوکا نہ سوئے، کسی بھی مسلمان کے بچے تعلیم اور علاج سے محروم نہ رہے، کوئی بے گھر نہ رہے۔ آج تو مسلمان سرمایہ داروں نے اپنا سرمایہ یہود و نصارہ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے، ظالموں نے، کماتے عالم اسلام سے ہیں، نچوڑتے ہیں خون غریب مسلمانوں کا، بیچتے ہیں تیل عالم اسلام کا، لیکن سرمایہ جمع کراتے ہیں یہود و نصارہ کے بینکوں میں تاکہ وہ اس سرمایہ سے اسلحہ تیار کریں، آگ تیار کریں، اور وہ آگ مسلمانوں پر برسائیں۔ اسلام پر عمل کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے، بشرطے کہ پورے شریعت پر عمل کیا جائے، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں زندگی میں. نکاح کو مشکل بنانے والے مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر ہم نکاح ہی کو آسان بنا دیں تو کتنی بہنوں کتنی بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو جائے.
www.dasquran.com
مگر ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے، کتنا مشکل. سنتے ہیں ہم، عمل نہیں کرتے. سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. کوئی جرت نہیں کرتا کہ میں نبی کے طریقے کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا. وقت آنے پر سب دنیا داری میں ڈوب جاتے ہیں. پھر حاجی بھی وہی کرتا ہے جو غیر حاجی کرتا ہے، نمازی بھی وہی کرتا ہے جو بے نماز کرتا ہے. اس میں وہاں جا کر رسم و رواجوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ دیوبندی میں، نہ بریلوی میں، نہ اہل حدیث میں، سارے ایک جیسے. شریعت کو تو ہم نے مشکل بنایا، اسلام نے، قرآن نے مشکل نہیں بنایا، آسان احکام دیے. اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسع، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا پھل اسی کو ملتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے. یہ تردید کر دی، ہندو مذہب کی تردید، بدھ مذہب کی تردید، جن کے اندر کرم کا عقیدہ ہے. کرم کا عقیدہ، یہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے پچھلے جنم کے اعمال کا. انسان جو کچھ کرتا ہے یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے اس کے پہلے جنم کے اعمال کا. اب گناہ کیے تھے پچھلے جنم والے نے اور سزا مل رہی ہے دوسرے جنم والے کو. یہ عقیدہ جسے کرم کا عقیدہ کہا گیا، اور نصارہ نے کفارے کا عقیدہ گھڑ لیا. کفارے کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ انسان کو عمل صالح کی ضرورت نہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے. عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا بیٹا، سارے گناہگاروں کی طرف سے کفارہ بن گیا سولی پر چڑھ کر. بتائیے، گناہ دوسروں نے کیے اور اللہ نے سزا کس کو دی؟ عیسائیوں کے بقول اپنے بیٹے کو، اسے سولی پر چڑھا دیا اور اسے کفارہ بنا دیا. الحمدللہ، الحمدللہ، ہم اس شریعت کے ماننے والے جس شریعت کے اندر اس قسم کے خلاف عقل احکام نہیں ہے. اسی لیے جب ہم دوسری شریعتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اسلامی شریعت کو دیکھتے ہیں تو ہم دل کی گہرائی سے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہیں اس پر کہ اللہ ہمارا رب اور اسلام ہمارا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا. تو اس قسم کے عقیدے ان میں، لیکن اسلام نے کہا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، نہیں، اپنا اپنا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانا ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اسلام نے یہ بھی کہہ دیا دوسرے کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی. باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں، بیٹے کے گناہوں کی سزا باپ کو نہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم تلک امۃ قد خلت، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے دوسروں کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا. واہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کیا رحمان رب ہے، رحیم رب ہے، خود ہی ترغیب دیتے ہیں دعا کی، خود ہی تلقین کرتے ہیں اور خود ہی الفاظ سکھاتا ہے. جب خود ترغیب دیتے ہیں مانگو، الفاظ بھی سکھاتا ہے ان الفاظ میں مانگو، تو کیا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً، یقیناً. ارے میں کہوں اپنے بیٹے سے مجھ سے یوں مانگو، ان الفاظ میں مانگو، اس طرح کہو، یا بڑا کہے چھوٹے سے یہ درخواست لکھو ان الفاظ میں لکھو، تو کیا درخواست قبول نہیں کرے گا؟ اگر ہم ایسا مذاق نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ ہے, وہ تو رحمان ہے, وہ تو رحیم ہے, وہ خود سکھا رہا. مانگو, کیا مانگے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب, اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو مؤاخذہ نہ کرنا. وہ جانتا ہے, وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان ہے, اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لہذا اس نے سکھا دیا, ارے تو مجھ سے یوں مانگ کہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو مؤاخذہ نہ کرنا. اللہ نے تو سکھا دیا اور نبی نے فرما دیا, اللہ نے سکھا دیا اور نبی نے فرما دیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان. میری امت سے جو بھول چوک ہوتی ہے اللہ اس سے درگزر فرما دیتے ہیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا. اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا, میری ناقص سوچ اور ناقص مطالعے کے مطابق پہلی امتوں پر جو بوجھ تھا وہ خود اپنے گناہوں کی وجہ سے, ورنہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. مثال کے طور پر سورہ انعام میں ہے, اللہ نے فرمایا, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اللہ کہتا ہے یہود پر ہم نے بعض جانور حرام کر دیے, لیکن کیوں؟ آخر میں فرمایا ان کی سرکشی کی وجہ سے. اور اللہ کہتا ہے اِنَّا لَصَادِقُونَ, میں سچ بول رہا ہوں, ہم سچ کہتے ہیں. انہوں نے خود سرکشی کی, ہم نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں فرمایا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا, لہذا اب اس کی سزا کیا ہے؟ توبہ کرو اور قتل کرو اپنے آپ کو. اسی طریقے سے ہفتے کے دن میں, یوم السبت میں, ان پر شکار اور تجارت کرنا حرام کر دیا. یہ وہ بعض احکام تھے جو مشکل. تو اللہ نے کہا مجھ سے مانگو, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ہم پر اے ہمارے رب وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا. یہ دعا سکھا رہا ہے اللہ, اور ادھر اللہ نے ایسا ہی کیا, ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو پہلی امتوں پر ڈالا گیا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. دعا کے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اکثر دعا کرتے ہوئے میں ان پر رک جاتا ہوں, بار بار مانگتا ہوں, اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈالنا, اللہ ایسا حادثہ نہ ڈالنا جسے ہم برداشت نہ کر سکیں, ایسا غم نہ ڈالنا جسے ہم برداشت نہ کر سکیں, ایسی غربت میں مبتلا نہ کر دینا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں, کوئی ایسی پریشانی, ایسا فتنہ آ جائے ہمارے ایمان کے لیے فتنہ کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ نہ کر سکیں. تو دعا سکھائی گئی, کہو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بار نہ ڈال دینا جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یہ گویا کہ دعا اپنی عام زندگی سے متعلق ہو گئی. اور آخر میں واف ونا, ہمیں معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اس لیے کہ تو عفو ہے, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. وغفر لنا, ہماری بخشش فرما دے, بخش دے ہم کو, ورحمنا, ہم پر رحم فرما دے، تھوڑے سے عمل ہیں زیادہ اجر عطا فرما دے، ہم نے عمل کیے اپنی طاقت کے مطابق، تو اجر دے دینا اپنی شان کے مطابق۔ انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا کوئی مولا نہیں سوائے اس اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے موقع پر جب ظاہری طور پر کافروں کو فتح ہو گئی اور مسلمانوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے شکست، تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اے مسلمانوں، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، تم جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ لیکن ہم نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا، ہم نے اپنے مولا کے حکموں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مولا کی کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مولا کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مولا کی شریعت کو چھوڑ دیا، بھیجی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیا۔ وہ تو کہتے کہو انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ یوں تو ہر زمانے میں اس دعا کی ضرورت تھی، لیکن آج جو امت مسلمہ کی مظلومیت کا، پستی کا، زوال کا، ادبار کا، ذلت کا دور ہے، آج تو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، یہی دعا کی جائے، انت مولانا، اللہ آج بھی تو ہی ہمارا مولا ہے، کوئی ہمارا مولا نہیں، لہذا تو ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو چھوٹے چھوٹے اعلان ہیں، ایک تو یہ کہ 10 ستمبر کو انشاءاللہ بہادر آباد میں جو درس ہوتا ہے انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار، تو وہاں انشاءاللہ اس دفعہ جو موضوع ہوگا وہ منکرین حدیث کے حوالے سے ہوگا، 10 ستمبر دن کے 11:30 بجے بروز اتوار۔ اور ایک ابھی سے آپ کے کان میں بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے فضل فرمایا تو جامع مسجد توابین کا حال وہ رمضان مبارک تک تعمیر ہو جائے گا، اور آپ کو میں دعوت دوں گا وہاں انشاءاللہ اجتماعی اعتکاف کی ایک درس بھی ہوگا، اس کی تاریخ کا تو بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اجتماعی اعتکاف گزشتہ سال ہوا تھا لیکن اس وقت مسجد چھوٹی تھی، اس دفعہ اللہ پاک نے کرم کر دیا، بڑا حال تعمیر ہو گیا، تو انشاءاللہ وہاں اجتماعی اعتکاف ہوگا، ابھی سے ارادہ فرما لیجئے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں ایک عورت بیمار ہے، شوہر بھی بے روزگار ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ٹی وی کے علاوہ، اللہ ٹی وی کو بھی نکال دے بھائی، ٹی وی نہیں نکلتا، باقی سب کچھ نکل جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، ٹی وی نہیں نکلتا، تو زیور بھی نہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عام علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ ٹی وی کی صورت میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بہرحال ان کو چاہیے اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دے۔ محمد عبداللہ جو کہ معذور ہیں، عافیت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، محمد حسن کو نیک اور باعمل حافظ قرآن بنائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ ہماری بھول چوک معاف فرما، اللہ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئیں، بہت غلطیاں ہوئیں، اللہ نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہو گئی، اللہ معاف فرما، اللہ ہم شرمندہ ہیں، اللہ نادم ہیں، اللہ معافی کے طلبگار ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اے ہمارے مولا تو ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے، اللہ گناہوں کی نجاست سے ہم ناپاک ہو گئے، اللہ پاک فرما دے، یا رب پاک فرما دے، یا ذوالجلال والاکرام پاک فرما دے، ہمارے مولا آج ہم بے سر و سما ہیں، ہمارے مولا ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارے مولا ہم مظلوم ہیں، ذلیل ہیں، مقہور ہیں، ہمارے مولا ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے مولا تو ہماری مدد فرما، اللہ کافر ہر جگہ غالب آ رہے ہیں، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مغلوب، ہمارے مولا تو ہمیں غلبے والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا 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 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب، یا اللہ، سورۃ البقرہ میں جو مضامین ہم نے پڑھے، یا رب ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایلس درس قرآن کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اے اللہ، جتنے بھی خواتین و حضرات درس میں شرکت کے لیے آئے یا دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما دے، اللہ تو ہی پورا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے پریشانیوں کو دور فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درس کی دعوت دینا ہر ساتھی پر لازم ہے بھائی.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن، مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم وہ نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com